نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. انشاء اللہ تعالیٰ آج ہم نئی سورہ شروع کرتے ہیں, سورۃ الجاثیہ. آج کی تفسیر میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں دیکھیں گے. انسان کی عقل کو اپیل کیا گیا ہے کہ وہ سوچے, غور و فکر کرے تو اللہ کو پا لے گا, اور خاص طور پہ آیات آفاقی کی بات ہے یہاں پہ, یعنی آفاق میں اور انفس انسان کے نفسوں میں جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر بہت بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ بڑی وعید ہے ان کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی وعید سنائی گئی جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں زبردست طریقے سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ نہ سمجھنا سبھی برابر ہو جائیں گے, بڑا فرق ہے اس میں جو ایمان لا کر صالح عمل کرتا ہے اور وہ جو برائیوں میں پڑا رہتا ہے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے, دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 1 سے 21, 25واں پارہ ہے. حامیم, حروف مقطعات, مقطعات نہیں ہوتا, مقطعات یعنی قطع کیے ہوئے, یعنی کاٹے کٹے ہوئے حروف, یعنی اس کو ہم نہیں پڑھ رہے, ہم ہا الگ پڑھ رہے ہیں اور میم الگ پڑھ رہے ہیں. اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ حوامیم کے سلسلے کی چونکہ یہ ایک صورت ہے, پہلے بھی آپ نے یہی حروف پڑھے ہوئے ہیں, اور یہ اصل میں ایک چیلنج ہے تمام انسانیت کے لیے کہ ان حروف سے تم بھی ایسا قرآن بنا کے لا کے دکھاؤ. یہی حروف ہے نا جن سے قرآن بنا ہوا, تو تم بھی, تم سوچتے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان نے لکھا ہے, کہا ہے, بولا ہے, اس کا کلام ہے. تو اگر انسانوں کا ہی کلام ہے تو تم بھی انسان ہو, تم سارے مل جاؤ اور تم بھی لے آؤ ایسا کچھ انہی حروف سے بنا کے. اٹس اے چیلنج. اور پھر یہ کہ پھر تمہاری زبان کے یہ حروف ہیں, ان کا معنی کر کے بتاؤ کہ کیا ان کا معنی. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے کہیں پہ بھی ان حروف کا معنی نہیں بیان فرمایا, تو ہمیں بھی اس کی بہت زیادہ کھوج نہیں لگانی چاہیے. تنزیل الکتاب, نازل کرنا ہے کتاب کا. جیسے پہلے بات ہوئی تھی حروف مقطعات کے بعد کس چیز کا ذکر اکثر آپ دیکھیں گے, قرآن کریم کا, وحی الہی کا. یہاں پہ بھی دیکھیں نازل کرنا ہے, بتدریج یعنی نازل کرنا. 22 سال اور کچھ مہینے تھے جن میں یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یہ اس نزول کی بات ہو رہی ہے. اس کتاب کا جو نزول کرنا ہے وہ من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتے ہیں, فلاں سے پوچھ کے, فلاں سے کر کے, اس سے سبق لیا, اس سے کیا, اور خود ہی جوڑ توڑ کے یہ بنا لیا, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. کون اللہ؟ العزیز اور الحکیم, دو اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست صفات یہاں پر آئی ہیں, اور آپ قرآن کریم میں بہت جگہ پہ ان دو صفات کو اکٹھا دیکھیں گے. العزیز کون ہے؟ جس کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہو, مکمل اختیار ہو. دنیا میں کسی کے پاس بھی مکمل اختیار نہیں ہوتا, لیکن دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی جتنا اختیار ہے نا, تو اس کا اختیار بھی مرہون منت ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں پہ جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں. کوئی مثلاً ہے, کوئی جرنیل ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی اس کے درباری ہیں, کوئی اس کے اور سپورٹرز ہیں جن کے بلبوتے پہ اس کی بادشاہت کھڑی ہوتی ہے, اور وہ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ بغاوت نہ ہو جائے, وہ بھی کلی اختیار نہیں رکھ پاتا کہ جو بھی کرتا رہے, ہر چیز کر سکتا ہے. جیسے نمرود نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو زندہ کروں اور میں چاہوں تو کسی کو موت دے دوں, تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس کلی اختیار ہے. حالانکہ کلی اختیار نہیں تھا اس کے پاس، نہ زندگی دینے کا نہ موت. تو اختیار جو ہے انسانوں کے پاس لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہے، انفینٹ اتھارٹی ہے. اس کی کوئی لمیٹیشن، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے کہ بس اتنا وہ کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتا. تو صرف اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے وہ ایبسلوٹ ہے، اور کسی کا بھی اختیار ایسا نہیں جیسے اس العزیز کا ہے جو زبردست ہے، جو پاورفل ہے، یعنی اور غلبہ رکھنے والا ہے، غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے جس وقت کتاب کی بات ہے، تو ساتھ ہی العزیز کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور کوئی صفات کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ لوگ جان لیں کہ اس کتاب کا نازل فرمانے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ کوئی عام انسان ہو، کوئی کسی نے بھی لکھ چھوڑی ہو، کسی نے بھی کوئی یہ احکامات بتا دیے ہوں، کسی نے بھی یہ کہانیاں گھڑ لی ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس کی طرف سے ہے جو موسٹ پاورفل ہے، جو غلبہ رکھتا ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کی آگے بغاوت کوئی نہیں کر سکتا. اس کو یہ ڈر نہیں کہ کوئی میرے سے باغی ہو جائے گا تو کیا ہوگا. تو اس رب کی حکم عدولی کرنے سے پہلے، اس کی ڈس اوبیڈینس کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا. یہ کسی عام کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس رب رحمان کی بات ہو رہی ہے جو قدرتوں کا مالک ہے، غلبے کا مالک ہے، الٹیمیٹ پاور رکھتا ہے. اس کی مخالفت نہ کرنا. یہ اس کا کلام تم پڑھنے لگے ہو آج، اگر تمہیں آزادی ملی ہوئی ہے کہ جو مرضی کرو، تو سمجھ لینا کہ وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پکڑنے پر قادر ہے. کیا اس کے پاس فل پاور ہے، فل اتھارٹی ہے. تو پھر سوچ لیں، جتنے بڑے کا کلام ہو اتنی پھر ہیبت بھی طاری ہو جاتی نا. یہ اس کا مطلب جو ہم کلام پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں، زبردست ہستی کی طرف سے ہے. اور وہ جو الحکیم ہے، الحکیم یعنی دانائی کا مالک ہے، جو بھی کرتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے، جو بھی کلام ہے اس کا، وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے، الرٹ اپ نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر جوڑ دیا، ادھر سے ادھر بنا لیا، کچھ کا کچھ کہہ دیا، جو یعنی کچھ جس کا کوئی سینس نہ بنتی ہو اس کو ڈال دیا، ایسا نہیں ہے. ہر بات حکمت سے پور ہے. ہاں یہ الگ بات ہے انسانوں کو کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے پورا ہے. جب بھی ہمیں نہ سمجھ آئے نا، اس وقت اپنی عقل کو کوسا کریں کہ میری عقل ہی کم ہے، میرے پاس سمجھ نہیں ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو سے بات ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، کوئی کنورسیشن ایسی نہیں ہو سکتی، اس کے پاس جا نہیں سکتے، لیکن اس کی نشانیوں سے اس کو پہچان سکتے ہیں. آیت جو ہوتی ہے نا، آیت اس کے تین معنی ہیں. نمبر ون نشانی، سائن. نمبر ٹو معجزہ، میریکل. نمبر تھری یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ بھی آیتیں ہیں نا، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ایک سے اکیس تک ہم آیتیں پڑھیں گے، تو یہ بھی آیت ہی ہے نا، یہ بھی جو اللہ کا کلام ہے یہ بھی آیت ہے. اور تینوں ریلیٹڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک معنی کچھ ہے ایک معنی نہیں، تینوں معنی ریلیٹڈ ہیں. یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ آیت بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے، یہ نشانی بھی ہے. کائنات میں بھی یہ جو آیات کائنات کی بھی ہیں، یہ بھی نشانیاں بھی ہیں. دیکھیں بکھری ہوئی ہیں نا یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اس کے معجزے بھی ہیں، یہ اس کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ سماوات اور الارض میں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی بکھری پڑی ہیں نشانیاں، یعنی سائنز ہیں. سائن سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نشانی جو ہوتی ہے، کوئی آپ کو اپنی کوئی رنگ دے دے، آپ نے اس کو رکھے چھوڑا ہے، کہیں سنبھال کے رکھا تھا، بہت عرصہ گزر گیا، ایک دن آپ نے اپنا وہ کلوزٹ کھولی اور پیچھے آپ کو وہ ڈبیا نظر آئی، آپ نے اس کو کھولا تو وہ رنگ اس میں پڑی ہوئی تھی. اس رنگ کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنی وہ دوست یاد آ جاتی ہے، اس نے فلاں نے مجھے دی تھی یہ. تو نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں نا، یہ میری امی کی نشانی ہے. کیوں اب کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کے کوئی کپڑے رکھ لیتا ہے، کوئی کچھ، کہتے ہیں نشانی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کو دیکھ کے امی یاد آتی. تو نشانی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو کوئی چیز دیکھ کے کسی کا یاد آ جانا، اس چیز کے دینے والے کا یاد آنا، اس چیز سے جس کی نسبت ہے وہ یاد آ جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیات ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا، سورج ہے، چاند ہے، دن اور رات ہیں، زمین میں کتنے شجر، پتے، جانور، پرندے، چرند، مٹی، سمندر، کتنا کچھ ہے نا، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے ایمان لانے والے کو. اس کا مطلب ایمان لانے والا بڑا سمجھدار بنتا ہے. وہ ایسے ہی نہیں گزر جاتا نشانیاں دیکھ کے کہ ہاں ٹھیک ہے، آسمان ہے تو ہے، زمین ہے تو ہے، اس کے اندر چیزیں ہیں تو نہیں. اس کا دماغ فوراً ان کو ریلیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فوراً نسبت جوڑتا ہے کہ میرے رب کی نشانی ہے یہ، یہ میرے رب نے پیدا کیا، یہ کیسا اس نے پیدا کیا. تو اس کائنات میں، نیچر میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں. یعنی تم ان سے اللہ کو پہچان لوگے. اور صرف کائنات میں ہی نہیں، یہاں پہ دیکھیں یہ بھی یہ ہے کہ انسان صرف اگر نہیں آسمان و زمین کی سیر کر سکتا، اپنے وجود میں دیکھ لے. وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش کے اندر، تمہارے اپنے وجود کے اندر، تمہارے دنیا میں آنے میں، اس میں بھی کیا ہیں؟ آیات ہیں. ایک نشانی نہیں، بے شمار نشانیاں. وما یبث من دابۃ، اور جو پھیلا رہا ہے جانوروں میں سے، جو جانوروں میں سے پھیلائے ہوئے ہیں، دابا میں سے پھیلائے ہوئے ہیں، ان میں بھی نشانیاں. اور قرآن میں اللہ تعالی انہی نشانیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جب کہیں گائے کا ذکر ہے کہ دیکھو کس طرح سے اس کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے تمہیں دودھ خالص پینے کو ملتا ہے، اور ذرا بھی نہ گوبر کا اثر ہے نہ خون کا اثر ہے اس کے اندر. پھر شہد کی مکھی کا ذکر بتایا جاتا ہے، دیکھو کیسے تمہارے لیے شہد بناتی ہے. پھر کہیں اونٹ کا ذکر ہے، کہیں چوپایوں کا ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی تمہارے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں. یہ چیزیں جو تم استعمال کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی شیر کو جا کے نہیں دیکھ رہا، شاید کسی نے کبھی بھی شاید نہ پوری زندگی میں دیکھا ہو، کسی نے کوئی سانپ نہ دیکھا ہو، کسی نے کوئی اور چیز چرند پرند نہ دیکھی ہو ان کو غور سے، لیکن ان جانوروں سے تو تم فائدہ اٹھاتے ہو روز، پھر کیا ان میں بھی تمہیں اللہ کی یاد نہیں آتی؟ ان سے تمہیں اللہ یاد نہیں آ جاتا؟ یعنی یہ جو کائنات ہے نا، اس کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آنا چاہیے. یہ بات ہے. یہ قوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو، جس کو اللہ کی یاد پہ، اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اس کے لیے ان میں سائنس ہے. اب دیکھ لیں کائنات جو ہے وہ کیا ہے، وہ ورک آف اللہ ہے نا، اور جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں یہ ورڈ آف اللہ ہے. دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ ہی کرتے ہیں. یعنی جب قرآن پڑھیں گے، قرآن آپ کو کائنات میں غور و فکر کرنے کا سبق دے گا. جب آپ کائنات میں غور و فکر کریں گے تو تب بھی آپ اللہ کو ہی پائیں گے، اور پھر آپ کو یہی جو قرآن میں لکھا ہے وہی یاد آ جائے گا. تو یہ ساری نشانیاں، یہ قرآن میں بھی آیات ہیں اور باہر بھی آفاق میں بھی آیات ہیں، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی آیات ہیں. آپ یہ دیکھیں، جب جتنا انسان ہیومن باڈی کو سٹڈی کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اتنا زیادہ اس کو، اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ایک زبردست شاہکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. آج کل بہت بڑا یہ ایک المیہ ہے، بڑی ایک سیڈ ریالٹی ہے کہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں یہ بہت عام رواج ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایتھیزم سکھایا جا رہا ہے لوگوں کو، جو پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، وہ بچوں کو ایسی برین واشنگ کرتے ہیں، ایسا ان کو سکھاتے ہیں، اسپیشلی جو سوشل سائنسز کی طرف جاتے ہیں جو لوگ، کہ لا دینیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی دین نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ سب خود ہی بن گیا، یہ سب کوئی تو غور کر لے، اپنے آپ میں ہی دیکھ لو، یہ سسٹم کیا خود ہی بن گیا؟ یہ تمہارے اندر جتنے سسٹم اس وقت کام کر رہے ہیں خود بخود چل رہے ہیں، اور اس قدر زبردست طریقے سے ساری، یعنی اس کی جو فارمیشن ہے انسانی جسم کی، یعنی جو آپ ایک سیل کے اوپر ہی غور کر لیں، سیل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے اتنے مائکروسکوپک لیونگ باڈیز ہیں، لیونگ ہوتے ہیں سیلز جو ہے نا، اور ٹریلینز آف سیلز ہیں ایک انسان کے اندر، ٹریلینز آف، لیکن اس کے باوجود کہ یہ مائکروسکوپک ہیں، ان کے اندر بھی ایک پورا نظام چل رہا ہے، ایک نیوکلیس ہے، ایک سارا کوئی ایک نظام ہے پورا، ایک جیسے ایک سمجھ لیں کہ ایک ریفائنری ہے نا، اس طرح یہ کام کر رہے ہیں، اور اتنی چھوٹی سی سپیس لیتے ہیں، اتنی ذرا سی جگہ پر ایک فیکٹری کی طرح یہ لگے ہوئے کام میں. کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ میرے یہ ان گنت سیلز جو ہیں، یہ زندہ بھی ہیں کہ کوئی ڈیڈ ہو گئے؟ یہ کون سا سیل کیا کام کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کوئی مسل سیلز ہیں، کوئی بلڈ سیلز ہیں، کوئی اسکن کی سیلز ہیں، کوئی نرو سیلز ہیں، کتنے طرح کے سیلز ہیں، اور کتنا کمپلیکیٹڈ ان کا بھی نظام ہے، کوئی آسان سا نہیں ہے. تو کبھی آپ نے ان سیلز کے بارے میں سوچا، بڑھ رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، اور میں کتنا سانس لے رہی ہوں، کتنا نہیں لے رہی، کتنا بلڈ میرا ہارٹ جو ہے وہ پمپ کر رہا ہے، کیا کافی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میرے سیلز کو آکسیجن پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، جتنی لائٹ میری آنکھ کے اندر جانی چاہیے اتنی جا رہی ہے، پروپورشن صحیح ہے کہ نہیں صحیح، میرا میدا ڈائجسٹ کر رہا ہے فوڈ کو یا نہیں کر رہا. کبھی کبھی ہم نے ان پہ توجہ دی؟ یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، تو کیا خود بخود ہی چل رہا ہے؟ کیا یہ اتنی ہیومن باڈی اتنی وہ تھی کہ اس کو خود ہی پتا ہے سب کچھ کہ کیسے بننا ہے، کیسے کام کرنا ہے؟ ہم نے تو کبھی اپنی باڈی کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کو ایسے کنٹرول کیا. اگر ہمیں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑ جائے، صرف اگر مثلا ہمیں ایک کڈنیز کو ہی اپنا چلانا شروع کر دیں، یہ ہمیں کام دے دیا جائے، ہم نے کڈنیز چلانے ہیں، یا ہم نے ہارٹ کو پمپ کرنا ہے، ہم سارا دن بیٹھ کے ہارٹ کو ہی پمپ کرتے رہیں گے، وہی کام ہمارا ختم نہیں ہونا، ہم بہت بزی ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں. اگر اس بزی لائف میں ہمیں اپنا جسم بھی چلانا پڑ جاتا نا ساتھ ساتھ، تو ہم تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سائنٹسٹ خود کہتے ہیں کہ ہر سسٹم اتنا بڑا کام کر رہا ہے جتنی ایک فیکٹری میں کام ہوتا ہے جس میں ہزاروں مزدور چاہیے ہوں. ایک فیکٹری چل رہی ہے جس میں ہزاروں مزدور چاہیے ہوں، جتنا وہ کام کریں گے اتنا ایک ایک سسٹم کام کر رہا ہے. کیا انسان سوچتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے جس نے یہ بنایا؟ کیا خود بخود ہی ہو گیا؟ یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں نہیں خود بخود ہو گیا، نہیں ایک بائی چانس ہے، بھائی ایکسیڈنٹ ہے. اللہ اکبر، ہم اپنے کاموں کو تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ بائی چانس ہو رہے ہیں. ایک دن میں اپنی الماری کھولوں اور میں کہوں ہاں دیکھو بائی چانس یہ کیا ہو گیا، میں نے تو کپڑا انسلا رکھا تھا، دیکھو سوٹ سل کے بھی پڑا ہوا، کتنا بائی چانس ہو گیا، دیکھو کیسی بڑی بات ہے یہ، کتنا بڑا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یا کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سوچیں کہ آج ہم کیا پکائیں، اور ہم جائیں اور ہم دیکھیں کہ کھانا تو پکا ہی ہوا ہے، تو ہم کہیں اور دیکھو بھائی ایکسیڈنٹ، کھانا سارا ہی پک گیا، فریج سے بھی نکلا، چولہے پہ بھی پڑا، پھر اس میں سب چیزیں بھی ڈل گئیں مناسب مقدار کے ساتھ، اور پک بھی گیا پورا، اور صحیح پکا بالکل، اور صحیح ذائقہ بھی، واہ کیا بائی چانس، کتنا اچھا ہی ہو گیا. یعنی اپنے کاموں کو تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے بائی چانس ہے، لیکن شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی ہے کہ یہ ساری کائنات ہی بائی چانس چل رہی ہے. اللہ اکبر، کچھ تو سوچو کہ اتنے ستارے ہیں کائنات میں، اب یہ ہے نا کہ آسمانوں میں غور کرو، زمین میں غور کرو، یہ ہمیں باتیں بتاتی. اگر آپ اس کو کوئی بھی علم کہہ لیں، آپ اس کو سائنس کا علم کہہ لیں یا کوئی، یعنی ان علوم سے بھی اللہ کو پہچانو. ہم الگ نہیں کر سکتے یہ دنیاوی علم ہے یہ دین کا علم ہے، نہیں، یہ ایک بن جاتے ہیں اس وقت کے جب آپ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ کوئی دیکھیں، کوئی مائکروسکوپ، کوئی ٹیلیسکوپ، کوئی کہیں پہ کوئی آلات، کہیں پہ کوئی سائنس، کہیں پہ کوئی فارمولے، کہیں پہ کوئی چیزیں لگائیں گے نا، ان سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. تو کیا یہ دنیاوی علم ہو کیا؟ نہیں، قرآن تو آپ کو خود کہتا ہے کہ غور و فکر کرو ان میں. سائنس پڑھ کے بھی تم اللہ کو پہچانو، میڈیکل پڑھ کے بھی تم اللہ کو پہچانو، زولوجی باٹنی پڑھ کے بھی اللہ کو پہچانو، اسٹرانومی پڑھ کے بھی اللہ تمہیں یاد آ جائے. لیکن ہم نے آج الگ الگ شعبے کر لیے. نہیں، وہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے. کیسے؟ دین ہی تو آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کا علم بھی لو. تو ہاں، بس یہ ہے کہ جب اس کا علم لو تو بھول نہ جانا بنانے والے کو، دینے والے کو، یہ سارا نظام چلانے والے کو، اس سے بھی رب تک پہنچو، انسانوں تک نہ رہ جاؤ. اور سائنس کا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے، سائنس آپ کو کبھی بنانے والے کا نہیں بتاتی، ہمیشہ اسے کہتی ہے واٹر سائیکل، کہتی ہے تو کہتی ہے کہ اس طرح بھاپ بنی، اس طرح بھاپ اوپر گئی، پھر بادلوں میں، بادلوں کی صورت میں وہ چلی، پھر بارش برسی. یہ نہیں کہتی کہ کون کر رہا ہے، یعنی پیسیو ٹینس میں زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں، ایکٹیو ٹینس میں نہیں ہوتی، مجھول میں باتیں کی جاتی ہیں. یعنی بتاتی آپ کو کہ کون ہے، کس کا ہاتھ ہے، وہی تو ہوگا وہاں پہ. کانشیسلی یا انکانشیسلی سائنٹسٹ جو ہے نا انکار کر دیتے ہیں، کوئی بھی نہیں. تو یہ آج کا بہت بڑا ایک، خاص طور پہ یعنی ہماری یوتھ کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ آج کا ہے کہ ان کو کوئی اور نہیں، یہی تعلیمی ادارے جہاں پہ اپنی طرف سے کہا جاتا ہے علم سکھایا جا رہا ہے، یہ تو سب سے بڑے جاہل ہیں جو کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں. ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی تھی جس کو کہ میں دیکھ کے اس قدر میرا دل پریشان ہوا. ایک پروفیسر تھا، پاکستان کی تھی، اس کو پروفیسر تھا، وہ کوئی یعنی کوئی کالج یونیورسٹی تھی جہاں پہ وہ پڑھا رہا تھا، اور وہاں پہ جو وہ باتیں کر رہا تھا، جس طرح سے اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا تھا، جس طرح جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑا رہا تھا، استغفراللہ میں وہ باتیں بھی منہ سے نہیں بول سکتی کہ دل کانپ اٹھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی دودھ کی نہروں کا، حوروں کا، شہد کا، ان چیزوں کا، سب کا اس قدر مذاق. اور وہ لوگ جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان آیات پر، ان اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، ان کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ وہ کیسے پاگل اور سر پھرے ہیں. تو یہ سکھایا جا رہا ہے آج کے وقت کے اندر، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں علوم ساتھ چلیں. جب قرآن پڑھیں تو وہاں سے ہمیں، دیکھیں ہم بھی تو پہلے کتنا یہ آسمان اور زمین کو کیا آج تک نہیں دیکھتے تھے، جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے دیکھ ہی رہے ہیں زمین کو بھی، چیزوں کو بھی. لیکن جو ہمیں شعور قرآن نے دیا ہے نا کہ ہم دیکھیں چیز کو اور اس کو ریلیٹ کریں، اس کے پیچھے جو ہستی ہے غیب میں، اس کو پہچانیں ان چیزوں کو دیکھ کے، اور جتنا جتنا ان چیزوں کو سمجھیں، جتنا ان میں غور و فکر کریں، اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر ایسی حقائق کھلتے جاتے ہیں، ایسی ریالٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہماری عقل بھی دنگ رہ جاتی. اب آپ دیکھیں کہ ستارے، سیارے، یہ کتنی کتنی دور، اب وہ کہتے ہیں ہمارے یہ اس ہماری گیلیکسی جو ملکی وے ہے، اس میں ٹریلینز 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 سٹار، کہتے گن ہی نہیں سکتے آپ. ہمارا کیا نظام ہے؟ یہ ایک نظام ہے، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے کروڑوں نظام ہیں جو چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا، اور ان سے گنتیاں بھی ختم ہو گئی ہیں. یعنی مائلز اور کلو میٹر تو بےچارے کر ہی نہیں سکتے، اب لائٹ ایئرس کے اندر ڈسٹینسز کو میجر کرتے ہیں، جس اسپیڈ پہ لائٹ ٹریول کرتی ہے اس سے، اس کو لائٹ ایئر بنا کے، اور اس کے بھی ڈیجٹس ختم نہیں ہوتے. یعنی انسان کتنا ایک سمجھ لیں، ایک زمین ایسے کہ وہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، وہاں پہ پڑا ہوا اور سوچتا ہے بس یہی ہے سب کچھ. نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرو، پھر پہچانو اس رب کو کہ اس کی وسعت کیا ہوگی، وہ کیسا ہوگا، وہ کتنا حلیم ہوگا جس نے یہ نظام بنا لیا، وہ کتنا حکیم ہوگا، وہ کتنا خبیر ہوگا، وہ کتنا ان کنٹرول ہوگا۔ مجھے آپ ایک سے دو، دو سے چار، چلو چار چھ کام میں کر لوں گی ایک وقت میں، زیادہ سے زیادہ وہ بھی ہوئے۔ اس کے بعد بھی حال یہ ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہم ہلا جاتے ہیں کہ اتنا کام، اتنا کام ایک وقت میں کیسے اتنا کام کروں۔ اس مالک الملک کو دیکھیں کہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے واقعی اللہ تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یار، یعنی ایک ایک چونٹی بھی اس کو پکار رہی ہے، سبحان اللہ، وہ اس کی بھی سن رہا ہے۔ اور کائنات میں اللہ جانے کتنے ستارے اور سیارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے اپنے لشکروں کو، کہاں کہاں اس کے کون سے لشکر کیا کر رہے ہیں۔ یہ ستارے سیارے ان ساروں کو چلانا، ان کے نظام کو ان کنٹرول رکھنا، یہ تو ٹکرا جائے سارا نظام ایک سیکنڈ میں۔ اگر کوئی ہستی ہو ہی نہ، کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو واچ کرنے والا ہے، وہ واچ کرنے والا بھی ہے، نگہبان بھی ہے، حفیظ بھی ہے، رقیب بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہے، بیک وقت یہ ساری کام کر رہی ہیں، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سبحان اللہ، اور سب سے بلند بھی ہے۔ وہ جو یہ مخلوق ہے اپنی، اس سے بہت اوپر ہے، ہم تو سوچ ہی نہیں، جتنا ہم سوچتے ہیں نا، سوچتے ہیں کیا شرک کر رہے ہیں، یہ کیا کتے بلی گائے اور درختوں اور سانپ اور چوہوں کو، اور استغفر اللہ، ان کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کریں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی مت ماری بھی ہے کہ وہ کہاں، وہ رب، وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ بیان کرتے ہیں، واقعی وہ پاک ہے، کہاں وہ ہستی اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے انسان بونے اور اس کے سامنے، اور وہ کس کو پوج رہے ہیں، اپنے سے بھی حقیر چیزوں کو۔ تو ایک کسی نے شیئر کی تھی ایک پوسٹ، تو وہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، بہت ہی زبردست ہے انہیں نشانیوں کے بارے میں، کہ سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ 600 miles per second کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا، یعنی جس وقت سے ہم نے کلاس شروع کی ہے کتنے سارے سیکنڈ گزر گئے نا، سبحان اللہ، وہ تو کتنے ہزاروں میل وہ تو یعنی بھاگا جا رہا ہے، سورج بھی بھاگ رہا ہے۔ اچھا آپ ذرا سائنسدانوں کو پوچھ کے دیکھیں نا کہ کہاں بھاگ کے جا رہا، کہاں جا رہا ہے یہ، وہ اپنی اپنی گیلیکسی کے گرد گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ پوری کی پوری گیلیکسی بھی موو کرے، سائنسدانوں کو پوچھیں یہ کہاں جا رہی ہے، یہ کائنات کتنی بڑی جو پوری گیلیکسی کی، اور ایک گیلیکسی نہیں ہے، بے شمار گیلیکسیز ہیں، انسان بیچارے کی عقل اتنی تھوڑی ہے، وہ تو یہاں سے ہی نکل پایا ابھی، وہ تو بس ابھی قیاس آرائیاں ہی ہیں۔ تو یعنی سائنسدان اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے، یہ اتنی تیزی سے موو کر رہی ہے، پورا سسٹم کدھر جا رہا ہے، کوئی منزل ہے اس کی کیا، جہاں جہاں اس نے پہنچنا ہے، کدھر گھوم رہا ہے، کیا اتنی وسعت ہے کائنات میں جس میں یہ پورا کو پورا گھومنے لگا رہا ہے، وہ کائنات کتنی بڑی ہوگی پھر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے اور 27 چاند اور لاکھوں میٹیورز کا قافلہ اس رفتار سے جا رہا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے، سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر کوئی نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا ہی کوئی نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر ہی کوئی نہیں، بس سب ایک حادثہ ہے، ایک حادثہ ہوا اور یہ سب بن گیا، ایک حادثہ ہوا تو یہ سب چل رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے، کیا کہیں گی ایسے پروفیسر کو، ایسے بڑے بڑے پی ایچ ڈیز ڈاکٹرز کو جو یہ کہتے ہیں۔ چاند 370,000 میل دور ہے، دور زمین پہ، پھر بھی اس کا اتنا افیکٹ ہے، اتنی دور ہے وہ زمین پہ، جو سمندر ہے اس کے اربوں کھربوں ٹن پانی کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں بدبو پیدا نہ ہو۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں سمندر اتنے اتنے بڑے ہیں، ان میں کیوں نہیں بدبو پیدا ہو جاتے، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، کیوں نہیں تعفن پیدا ہو جاتا، کہ چاند جو اتنی 70,00,000 میل دور ہے وہاں سے یہ مد و جزر پیدا ہوتا ہے. ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی ہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلی جاتی ہیں. یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے. پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن ایک بیلنس ہے جو برقرار رکھے ہوئے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے. آپ خود نہیں سوچتے کتنی مخلوق ہے جو سمندروں میں, وہ وہیں پہ جیتی ہے وہیں پہ کھاتی وہیں پہ مر جاتی, ان کی کون قبریں بناتا ہے وہاں پہ, وہ تو سڑ جانا چاہیے سارا سمندر ہی ان کی لاشوں سے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. انہیں میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں. سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں. سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے, ہم نے ایک برزخ کا پڑھا تھا نا اس بارے میں, تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا رہے. اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس بیلنس کو کون برقرار رکھے ہوئے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ تھا؟ اللہ اکبر. 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا, عرب کے صحرا میں جہاں کوئی اسکول نہیں تھا کوئی کالج نہیں تھا, ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہے. شمس والقمر بحسبان, سورہ رحمان کی جو آیت ہے, سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان برزخ ہے جو بیریئر ہے. جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا ہے, وہ کہتا ہے وکل فی فلک یسبحون, یعنی سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا تو وہ قرآن میں وہ رب فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها, سورج بھی چل رہا ہے اپنے مقرر شدہ راستے پر کسی منزل کی جانب, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. جب کائنات کو ایک بس ایک جامد آسمان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بس یہ کچھ نہیں ہے, یہ بس ایک جامد, ایک سائنٹسٹ کو پتا نہیں تھا, سائنس تھی ہی نہیں اس وقت, کہا گیا یہ پھیل رہا ہے یہ پھیل رہا ہے. آج سائنسدان کہتے ہیں ہاں واقعی کائنات پھیلتی جا رہی. وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے. البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت میں کہتا ہے کہ اب یہ جدید سائنس کا دیکھیں اب یہ لیڈر ہے, لیکن اس نے اب بتایا کہ ہاں یہ واقعی یہ پانی سے بنی ہے. جدید سائنس کی ان دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے؟ کس لیب میں انہوں نے کام کیا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خدائی عقل ہے یا یہ صرف حادثہ ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا, وہ کہتے ہیں آپ کے بائی چانس ہے بس. نیو بورن بیبی کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کے ماں کی توجہ اپنی طرف کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے, یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں, حیوانات کے بچے بغیر سیکھے سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں. آپ نے گائے کا بچہ دیکھا ہوگا کبھی کہ وہ کیسے اس کو بس آپ اس کو چھوڑیں تو وہ فوراً ماں کی طرف جا کے دودھ پینے لگتا ہے. انہیں یہ سب کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لے کے اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالے؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ پھر بھی خدا نہیں ہے, ارے یہ بس ایسے ہی ہو گیا. شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک پھول سے رس چوس چوس کے انتہائی ایمانداری سے لے جا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں. ان میں سے ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں ان کے پاس نہیں جانا, اور ان میں سے ہر ایک کو پتا ہے وہ انجینئر ہے کہ شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی اس کو آتا ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کو ہلاتی ہیں, پنکھے کی طرح چلاتی ہیں, ٹھنڈا کرتی ہیں. ویک سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ رہ جائے. تو وہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں, وہ انجینئر بھی ہیں, وہ سائنٹسٹ بھی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں اتنا آرگنائزڈ ان کا نظام ہے جس سے وہ کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں ملتی. اور اتنی دور دراز نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. ان کو زندگی یہ طریقے کس نے سکھایا؟ ان کو یہ عقل کس نے دی؟ پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک حادثہ ہے. مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کا ایسا جال بناتا ہے، مکڑی بناتی ہے بلکہ اسپائڈر جو فیمیل ہوتی ہے، کہ جو آج بالکل لیٹسٹ ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس طرح کا دھاگا بنانے سے قاصر. گرمیوں میں جو چونٹیاں ہیں گھریلو چونٹی کے لیے جو، اور گرمیوں میں جو چونٹیاں ہیں وہ خوراک جمع کرتی ہیں سردیوں کے لیے. ان کو پتہ ہے سردیاں آنی ہیں، کب آنی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں. اور چونٹیوں کا ایک دفعہ ایک انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہوئی تھی، اور وہ جب میں نے دیکھی تو میں حیران رہ گئی کہ چونٹی اتنی سی چیز ہے، اس کے اندر کس نے عقل ڈال دی؟ ان کا نظام اتنا زبردست ہے، کبھی آپ اس کو ضرور سٹڈی کریے گا کہ چونٹیوں کا نظام کیسا ہے اور کیسے ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، کیسے وہ ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں، کیسے وہ کام کرتی ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں، کیسے ایک چونٹی پھنس جائے تو اس کا کیا کرتی. یعنی سبحان اللہ، آپ سوچتے ہیں چلو ایک بڑی مخلوق کو تو پھر بھی آپ سمجھ لیں گے اس کے اندر کوئی برین ہوگا، اتنی سی چونٹی اس کو بھی پتا، اور اس کو اتنی آرگنائزیشن سکھا کس نے دی؟ ہمیں تو اتنی عقلیں ہو کے بھی نہیں آرگنائزڈ ہو کے کام کرنا آتا، جہاں کام کرتے ہیں ہیپ ہیزرڈ کام کرتے ہیں، بتا بتا کے کوئی تھک جاتا ہے، سکھا سکھا کے کوئی تجا پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اتنی سی چونٹی کو کس نے سکھا دیا کہ اتنا آرگنائز کام کرنا، ایک لیڈر ہے ان کی، اس کو فالو کرنا، کیسے خوراک کو جمع کرنا ہے، کیسے اس کو سٹور کرنا ہے، کیسے اس کو لے کر آنا ہے. پھر ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے جو رہنے کی جگہ ہے اس سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں جا کے دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوانوں کے ماں کے وطن کی طرف خود بخود پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ پلانٹس کو دیکھیں ان کا بھی سائیکل کم حیران کن نہیں ہے. جرمز اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اب قائم رہ رہے ہیں، زندگی کے گر ان کو کس نے سکھایا؟ وہ تو لیونگ بینگز ہیں نا. اتنا سا جرم ہوتا ہے کیا ہمیں پاگل کر کے رکھ دیتا ہے؟ بیکٹیریا ہوتا ہے، ہم کیسے بیکٹیریل انفیکشن سے گر پڑ جاتے ہیں؟ ان کو کون سکھا رہا ہے؟ پھر بھی کوئی خدا نہیں ہے کیا؟ زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود دن اور رات کا نظام قائم کر لیا، خود بخود اپنے ایکسس پر یعنی جھکی بھی جھک یہ نا 67.5 ڈگری جھکی بھی ہے، یہ جھکاؤ بھی اس کو کسی نے بتایا ہوگا یا وہ خود ہی اس کو پتا ہے کہ اس طرح جھکنا ہے تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں؟ یہ کبھی آپ کو جو کبھی سپرنگ آتا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی یہ، اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایسے جھکی بھی ہے تاکہ اس پہ بسنے والے لوگوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل، خوراک سارا سال ملتی رہے. کیا میگنیٹک جو فیلڈ ہے یہ بھی زمین نے خود ہی اپنے اندر اپنے ارد گرد خود ہی بنا لی ہے تاکہ اس کی اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکے، جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں؟ یعنی سارا نظام کیا خود سے چل رہا ہے؟ سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز، سب مرینز، ہواؤں میں اڑنے والے یہ آپ کے جہاز اس میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے اپنا راستہ پاتے ہیں. اور آسمان سے آنے والی جو ہارمفل ریز ہوتی ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے واپس پلٹ جاتی، تاکہ زمین کی مخلوق ان کے جو ہارمفل جو ان کے اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں، زندگی جاری رہ سکے. تو اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی عقل نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں. یہ بھی زمین سوچتی رہی کہ میں میرے خیال ایسے کر لیتی ہوں، اور سورج بھی سوچا، اس نے بھی، ہواؤں نے بھی سوچا، میدانوں نے بھی، سمندروں نے بھی. سمندروں کو بھی اتنی عقل تھی کہ سورج کی گرمی آئے اور پھر وہ میرے سے آبی بخارات اٹھے، یعنی یہ واٹر ویپرز، اور ہوائیں اربوں ٹن پانی کو لے کر اور پہاڑوں اور میدانوں کی طرف جائیں. مطلب کیسے یہ خود انسان جتنا جتنا آپ غور کرتے رہیں گے نا, یہ آیات صرف پڑھ کے بند کر دینے کی نہیں, یہ ایسا موضوع ہے. آسمانوں میں کتنا کچھ ہے, زمین میں کتنا, یہ تو صرف ہم ایک جسٹ ٹچ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. کس طرح ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے پورا واٹر سائیکل کیسے چلتا ہے اور کیسے پہاڑوں کے پر برف جا کے یعنی سٹور ہوتی ہے. گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی تو پگھل کے ندی نالوں میں آ جاتی, میدانوں کو سیراب کرتی, پھر جتنا پانی سمندر سے اٹھتا ہے اتنا ہی واپس چلا جاتا. کیسے ہو رہا ہے؟ کیا یہ بھی اپنی سوچ رکھتے ہیں؟ اور کیا ہماری اپنی زندگی بھی ایک بس ایکسیڈنٹ ہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ نہیں, کوئی ہے بنانے والا, کوئی ہے. یہ ایک ایک بات کے اوپر غور کرو, ایک ایک چیز پہ غور کرو, اپنی زبان کو لے لو, اپنی ناک کو لے لو, اپنی آنکھوں کے نظام کو لے لو, اپنے برین کو دیکھ لو, اپنی نروس سسٹم کو دیکھ لو. نروس جو پوری, یعنی ایک جگہ میں نے تصویر دیکھی ڈاکٹر کے آفس میں لگی ہوئی ہیومن باڈی کی, اس میں نروس کا جو جال تھا نا, اس کو دیکھ کر ہی میں تو حیران ہو گئی کہ یہ تو اگر زمین پہ اس طرح کی تارے بچھائی جائیں تو اتنی الجھ جائیں کہ وہ کھولنی ہی مشکل ہو جائے. کیسا انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا. اللہ اکبر, جب انسان ان پہ غور کرے گا نا تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ, بے اختیار نکلے گا. واقعی کوئی اور الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے, وہ خود بولے گا. مگر غور تو کرو, مشکل یہ ہے کہ ہمیں آج کی اپنی بزی لائف میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی دیکھیں آسمان کو, کوئی دیکھیں ہمارے ارد گرد جو گرینری ہے, پتے ہیں, حشرات ہیں, کوئی چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر کریں. اس کا کس کے پاس ٹائم ہے؟ ہم تو ایک ہی دھن میں لگے ہوئے ہیں, بس بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. ایک لمحہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم رک کے سوچ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات کے آنے جانے میں, اس کے اختلاف میں, اس کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں, اس میں بھی نشانی ہے. وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها, اور اس میں بھی نشانی ہے جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے, اور وہ رزق ہے, وہ رزق میں سے ہے. یعنی کیا رزق میں سے ہے؟ بارش. نہیں, پہلی کیا بات بتائی, ایک ایک چیز کو بھی لیں گے نا آپ, پوری زندگی ہماری گزر سکتی ہے ہمیں ایک ایک چیز کے اوپر سٹڈی کریں تو. یہ اتنا بڑا جہان ہے, ایک دن اور رات کے نظام پہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, اگر اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اگر رات کو کھڑا کر دے اور دن نہ آئے تو وہ کون ہے جو تمہیں دن نکال کے دکھائے, اور اگر اللہ دن کو کھڑا کر دے اور رات نہ لے کر آئے تو وہ کون ہے جو تمہیں رات لا کے دے دے گا. رات ہی ہو جائے اگر سوچیں, کبھی سورج نکلے ہی نہ, دن نکلے ہی نہ, تو کیا ہو؟ فریز ہو جائیں گے سب, آپ کے یہ سب جو پودے ہیں سب مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا, جب پودے نہیں رہیں گے تو حشرات بھی ختم ہو جائیں گے, انسان کیسے زندہ رہے گا؟ فریز ہو جائے گی یہ زمین, اور سورج ہی رہے تو پگھل جائے گی سب چیز, جل کے مر جائے گی سب چیز. اب یہ جو نظام ہے دن اور رات کا, اس کے آورز بھی کسی نے خود نہیں طے کیے, اور بس خود بخود ہی سورج کو پتا تھا اور چاند کو پتا تھا اور دن اور رات کو خود ہی پتا ہے. یہ سوال ہے ان سب لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے, کیا نظر نہیں آتا تمہیں؟ اور جو نازل کیا آسمان سے رزق میں سے, رزق مراد کیا ہے؟ بارش. یعنی بارش برستی ہے آسمان سے, اوپر سے نیچے آتی ہے, اس سے زمین جو مر چکی ہوتی ہے, یعنی مر چکی کا مطلب کیا, جیسے سردیوں میں بالکل بنجر ہو جاتی, گھاس بھی سفید ہو جاتی ہے, پتے بھی گر جاتے ہیں, بالکل ایسے لگتا ہے کہ ڈیڈ ہے, ہم خود بھی بولتے ہیں کہ بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے. اس کے بعد اس کو زندگی کون دیتا ہے؟ بارش برسا کے اللہ نے نازل کیا, یہ کوئی بھی نازل نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے بارش نہ ہو, وہ بارش نہ کرے تو وہ کون ہے جو بارش لا کے دے دے؟ ہوتا ہے. آپ دیکھیں پھر لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی, بارش نہیں, بارش بھی ایک نعمت ہے جس سے کہ تمہاری زندگی چلتی ہے. کیونکہ بارش نہیں ہوگی قحط آ جائے گا, فصلیں ختم ہو جائیں گی. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا رزق اس کو, کیونکہ اسی کے ذریعے رزق نکلتا ہے نا, ہریالی آتی ہے, سبزہ آتا ہے, فصلیں اگتی ہیں, تو یہ رزق ہمیں اس سے اس بارش کے ذریعے ملتا ہے. تو بارش کو اٹ سیلف رزق کہہ دیا گیا. رزق اچھی چیز ہوتی ہے کہ بری ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے نا رزق کا ملنا, انسان تو رزق کے لیے دعا کرتا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ رزق ہے تمہارے لیے, اور ہم بجائے اس رزق کے اوپر شکر ادا کرنے کی شکوے کرنے لگتے ہیں, ہائے ہائے آج بارش کیوں ہو گئی, آج تو میں بھیگ گئی, آج تو مجھے یہاں جانا تھا, آج تو مزہ آتا اگر سورج ہوتا. ہم کتنی شکایتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں رین رین گو اوے کم اگین سم ادر ڈے, یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق فرمایا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے تمہارے لیے. تو اس بارش کو کبھی کوسا نہ کریں. اور پانی تو ویسے ہی دیکھیے حیات ہے نا, پانی میں زندگی ہے. یہ موت کے بعد جو زندگی ملتی ہے زمین کو, وہ اسی پانی کے ذریعے ملتی ہے. اور تصریف ریاح اور ہواؤں کی گردش میں, ہوائیں ادھر سے ادھر جو چلتی ہیں, ان کو کس ڈائریکشن میں چلانا ہے, کس سپیڈ پہ چلانا ہے, کس فورس سے چلانا ہے, کیا کیا یہ اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائیں گی, کیا نہیں لے جائیں گی. پولن بھی آپ کو پتہ نہیں انہیں ہواؤں سے پھیلتا ہے ادھر سے ادھر, بادل بھی انہیں ہواؤں کے ذریعے چلتے ہیں. تو یہ بھی اس میں بھی نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون, اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. پہلے آیا جو ایمان رکھتی ہو, پھر آیا جو یقین رکھتی ہو, پھر آیا جو عقل رکھتی ہو. یعنی ان ساری نشانیوں کا ذکر کر کے کوئی ایمان لایا, کوئی ایمان بھی لا سکتا ہے, کسی کا یقین بھی پختہ ہو سکتا ہے. اور جس کے اندر عقل ہے وہ کبھی ضرور توجہ کرے گا ان کی طرف. جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا, ہم تو عقل والا اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے, ہم کہتے ہیں اس کے اندر عقل ہی نہیں, مطلب وہ اپنی عقل کو یوز نہیں کرتا. برین تو اللہ نے سب کو دیا, کہتے ہیں عقل نہیں ہے, یعنی عقل استعمال ہی نہیں کر. تو عقل والا وہی ہے اللہ کے نزدیک جو ان آیات پر غور کرتا ہے, اور ان کو دیکھ کر اللہ کو پا لیتا ہے, اللہ کی پہچان آتی ہے اس کے اندر. یہ اللہ کیسا ہوگا, وہ کیسا عظیم ہے. تو یہ سب نشانیاں, یہ اس کا مطلب, یہ آسمان اس لیے کہ ہم اس سے بھی اللہ کو پہچانے, زمین اس لیے کہ اس سے بھی اللہ کو پہچانے, بارش اس لیے کہ یہ بھی اللہ کو پہچاننے کے لیے, دن اور رات کا آنا جانا بھی اس لیے کہ ہم اس سے بھی اللہ کو پہچانے. یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک, جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہم کسی کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کی کیا اس کو کہتے ہیں گیلری ہے, آرٹ گیلری ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے شاہکار لگائے ہوتے ہیں. جی یہ دیکھیں, دیکھا آپ پوری گیلری میں گھومتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ بھائی. اب وہ بندہ تو چاہے کھڑا نہیں ہے آرٹسٹ وہاں پہ, لیکن آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کس کیلبر کا آرٹسٹ ہے, کیا کس پائے کا آرٹسٹ ہے یہ, ہے نا. آپ اس کی چیزیں شاہکار دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں نا. اسی طرح یہ کائنات جو ہے نا, یہ ساری کی ساری ایک آرٹ گیلری سمجھ لیں. آپ کوئی بھی اس میں پینٹنگ لے لیں, کوئی آرٹ ورک لے لیں, آپ دنگ رہ جائیں گے. اور آپ کا دل بولے گا کہ اس کا المصور الخالق وہ کون ہے اور کیسا ہے. یہ سب ہمیں اللہ کی پہچان کروانے کے لیے ہیں. یعنی یہ ساری اللہ نے اس لیے بنائی کہ تمہیں ان سے, تم ان سے اللہ کو پالو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کبھی ہمیں یہ سمجھ بھی آئی کہ ان سے ہم نے کیا سیکھنا. یہ ہمیں زبان حال سے پکار پکار کے کیا کہہ رہی ہیں, کیا میسج دے رہی ہیں, کوئی تو میسج ہے نہیں. ایک پھول کی پتیاں بھی کوئی میسج دے رہی ہیں, ایک چونٹی کا نظام بھی کوئی میسج دے رہا ہے, ایک شہد کی مکھی ہے نا وہ بھی ایک میسج دے رہی ہے مجھے. ہم کیا ان کو دیکھ کے ہمیں کیا خیال آتا ہے, ہاں آسمان کو دیکھ کے, کبھی بارش کو دیکھ کے زیادہ زیادہ خوش ہو جائیں گے, پکوڑے بنانے کی تیاری شروع کر دیں گے, ہائے آج موسم بڑا اچھا ہے چلو پکنک پہ چلتے, یہ کریں گے بس, دیٹس اٹ. دن اور رات وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ تو روز آتے جاتے رہتے ہیں. اور چونٹیاں وہ تو جہاں دیکھیں گے اس کو مسل دیں گے، شہد کی مکھی آ گئی تو اس کو دیکھ کے چیخے ماریں گے، یہ بس ہمارے کام ہے۔ ایمان والا تو ایسا نہیں ہوتا، یقین والے کے لیے تو اس میں آیات ہیں، عقل والے کے لیے تو اس میں آیات ہیں۔ پھر بتائیں کہ کیا اس کو عقل والا کہا جا سکتا ہے جو ان ساری نشانیوں کو دیکھے اور اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پی ایچ ڈی پروفیسر کیوں نہ ہو، وہ عقل والا نہیں ہے، وہ مائنڈ لیس ہے۔ اور یہ عقل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اس کو بھی استعمال کر کے اللہ کو پہچانو۔ جو عقل یہاں نہیں استعمال کرتے، نہیں سوچتے ان آیات کو دیکھ کے، کچھ ان کو کوئی اندر ان کے ہلچل نہیں مچتی، وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس نے یہ سارا کچھ بنایا اس کی مانوں، اس کے آگے جھکوں، اس کا شکر ادا کروں، وہ عقل مند نہیں۔ اور یہ بات دنیا میں کوئی مانے یا نہ مانے کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں، مگر جہنم میں جانے کے بعد تو ضرور ضرور کہیں گے جہنمی، لو کنا نسما نا کلوما کنا فی اصحاب سعیر، کاش کہ ہم دنیا میں سن لیتے یا ہم عقل ہی استعمال کر لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ یعنی عقل اگر استعمال کرو گے نا تو مر آپ کو پالو گے، وہ عقل نہیں انہوں نے استعمال کی اسی لیے جہنم میں اینڈ اپ ہوئے۔ اور قیامت کے دن جو جہنم میں جانے والے ہیں نا، وہ خود اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں، خود اکنالج کریں گے، کوئی شور نہیں مچا رہا ہوگا، نہیں میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی، نہیں میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، نہیں یہ تو میرے ساتھ نہیں ہونا تھا، یہ تو غلط ہو گیا، جیسے دنیا میں لوگ شور مچا دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا کے لوزر تو کہتے ہیں نا کہ نہیں میں تو صحیح تھا لیکن بس کسی نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، وہ کہیں گے نہیں ہاں ہم ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے غلط کیا ہے، کاش ہم عقل کر لیتے۔ تو عقل مند وہ ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب کے آگے جھک جائے، عاجزی اختیار کرے، شکر گزاری کرے، ان نعمتوں کو پہچانے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یعنی یہ بھی آیات ہیں جو کائنات کی ہیں، اور قرآن کی بھی یہ آیات ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں جن جو حق کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یعنی ان میں بھی مقصد ہے، سچائی ہے، سچائی کا پتہ دیتی ہیں۔ اب یہ بتاؤ فبأی حدیث بعد اللہ، وہ کون سی بات ہے اللہ کی بات کے بعد، وہ آیات ہی اور اس کی آیات کے بعد، یؤمنون، جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اب رہ کیا گیا جس پہ جو ان کو اور ضرورت ہے جس پہ یہ ایمان لے کر آئیں گے، یعنی قرآن بھی آ گیا، حدیث بعد اللہ، حدیث اللہ کی بات کے بعد، یعنی حدیث یہاں پہ مراد کیا ہے، قرآن، قرآن کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد، اور اس کی ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے جس کی ضرورت ہے تمہیں کہ تم ایمان لاؤ۔ اب یہاں پہ انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ اگر اس کو دیکھ کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر کوئی اور چیز نہیں تمہیں سمجھا سکتی۔ یعنی قرآن کو بھی کوئی سمجھ جائے، اور آیات میں، آفاق کی آیات میں، اور اپنے نفسوں میں بھی، وہی کسی نے سٹڈی کر لیا، میڈیکل پڑھ لیا، اس کو اپنی ہیومن باڈی کا اے ٹو زی سب سمجھ آ گیا کہ کیا نظام ہے، کائنات میں بھی غور و فکر کر لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، اس کے بعد بھی اگر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا تو پھر کوئی چیز اس کو ہیلپ نہیں کر سکتی، یاد رکھیے۔ اور اگر اس کے بعد ہی ہمارا ایمان نہیں بڑھتا جو ہم ایمان کے دعوے دار ہیں تو پھر اور کون سی چیز بڑھائے گی؟ اس کا مطلب یہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کے بھی ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، جب ہم میڈیکل سائنس بھی پڑھتے ہیں تب بھی ایمان بڑھنا چاہیے، جب ہم باٹنی زولوجی پڑھتے ہیں تب بھی ایمان بڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں، یہ سوچ کے پڑھیں گے تو پھر ایمان بھی بڑھے گا۔ لیکن اگر ان کو صرف نوکریاں کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے پڑھیں گے تو کوئی ایمان نہیں بڑھے گا۔ جس چیز کی نیت ہے اسی چیز کی، اس کے مطابق اس کی مراد ہوگی۔
وہ ہی ملے گا پھر.
تو اب کیا اور چاہیے تمہیں؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کے بعد اور کون سی اور بات رہ جاتی ہے کہ جس کے اوپر مجھے کو جو دکھائی جائے, جو سمجھائی جائے, جو مجھے بتائی جائے, تو پھر ہاں میرا اب اللہ کے اوپر ایمان ہے. ابھی تو زبانی کلامی ایمان ہے, جو دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہو گیا ان آیات کو دیکھنے کے بعد. تو اندھا بہرا بن کے ان سے نہیں گزرنا. ویل لکل افاق نثیم, ویل ہے, ہلاکت ہے. اور ویل جو ہے نا وہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جہاں پہ جہنمیوں کی پیپ جمع ہوتی ہے. کس کے لیے؟ افاق, بہت زیادہ جو جھوٹ بولنے والا. ضروری نہیں کہ کافر ہی ہو, ضروری نہیں ہے, لیکن جو کوئی سو کالڈ مسلم بھی ہو سکتا ہے. اور اثیم, بہت گناہ گار, جو اللہ کی نافرمانی کرے, اس کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے, اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. اب یہ بندہ, اب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ بہت پڑھ لکھ کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیزیں ہیں, لیکن وہ اللہ کی عظمت, اس کی قدرت کو پہچان ہی نہیں پاتے. ان کو سامنے نظر آتی ہے پھر بھی ڈینائی کرتے ہیں, پھر بھی انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی خدا نہیں, ان سے زیادہ بڑا جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے. وہ اصل میں منمانیاں کرنے والے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یسمعوا آیات اللہ, جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو, تتلا علیہ, پڑھی جاتی ہیں اس پر, ثم یصر مستکبرا, پھر وہ اڑا رہتا ہے, تکبر کرتے ہوئے ضد میں پڑا رہتا ہے. کہ لم یسمعہا, گویا کہ نہیں اس نے سنا اس کو. یعنی جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, تو بجائے سن کے اس کے دل کو کوئی اثر ہو, کوئی ہدایت ملے, اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے تکبر کے پر اڑ جاتا ہے, اصرار کرتا ہے. اور تکبر انسان کو کبھی بھی حق کو ماننے نہیں دیتا. جب انسان کہتا نا میں ہی بڑی چیز ہوں, میری عقل, میری سمجھ, مائی نالج, میری ڈگری, تو پھر اس کو یہ قرآن اور اس کی باتیں بہت آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہیں. کہاں میں 21st century کا پتہ نہیں کیا پی ایچ ڈی ہوں اور سائنٹسٹ ہوں. اور اس کو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانوں کی باتیں, کیا باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. پھر وہ شوشے نکالتے ہیں اس میں سے, کیونکہ تکبر اندر بہت ہے نا, پھر باتیں بناتے ہیں اس کے اوپر. اور جی 1400 سال پہلے کے لوگوں کی باتیں آپ ہمیں سنا رہے ہیں, وہ گزر گئے وہ زمانے, وہ ان کے لیے تھی. آج اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, تم لوگ اسی کے اندر ابھی تک پڑے ہوئے. وہ ایسے کرتے ہیں کہ الم یسما, ہاں, جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں, یعنی سنی ان سنی, سن کے بھی نہ جھکیں. تو وہ یہی ہے نا کہ وہ جیسے سنا ہی نہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک بات, کہ قرآن کو سننے والا اور نہ سننے والا, ان کے رویوں میں فرق ہوتا ہے, ہونا چاہیے, سیم نہیں ہو سکتے. اگر قرآن پڑھنے والا سننے والا بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے جو نہ سننے والا ہے, تو اٹ مینس اس نے سنا ہی نہیں ہے. کیونکہ عمل سے پتہ چلتا ہے نا یہ کیا کرتے ہیں. یہ اس کے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہیں, اس کو تکبر ہی اتنا, اس کی انا ہی اتنی, اس کو اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں, وہ ماننا ہی نہیں چاہتا. اب اللہ کی بات کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے. میں نے مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو جیسے ایک شوق ہوتا ہے کہ یعنی اس میں سے کچھ میں نکالوں پوائنٹ, کیونکہ وہ پوائنٹ نکال کے نا اس میں کچھ, یعنی کچھ ایسا فلو تو نہیں ہے قرآن میں, کوئی ویکنیس نہیں, مگر وہ اپنی طرف سے بناتے ہیں, کوئی اعتراضات نکالتے ہیں, کوئی یہ بات کیوں پھر ایسے, یہ کیوں ایسے, یہ کیوں اس طرح سے کہا گیا. وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے عقل مند ہیں. دیکھو میں کتنا عقل ہوں, میں نے قرآن کے اندر سے یہ نکال دیا کہ یہ غلطی ہے. استغفر اللہ ربی, نعوذ باللہ. تو ایسے لوگ موجود ہیں, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور پھر وہ اعتراضات لے کر آتے ہیں اور اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, اور جب اعتراض لاتے ہیں تو ان کو بڑی ایک خوشی ہوتی ہے, وہ جو ان کا ان کو ایگو سیٹسفائی ہوتی ہے نا, میں بڑی چیز, میں دیکھو کتنا علم والا ہوں, میں نے یہاں سے وہ نکالا, کسی اور کو تو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی. فبشرہ بعذاب علیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں بشارت دو, بشارت تو خوشخبری ہوتی ہے, گڈ نیوز ہوتی ہے, تو کہا گیا عذاب علیم کی, دردناک عذاب کی بشارت. یہ ایک سارکیسٹک ریمارک ہے, ان کے ایک طنز ہے, لو اب یہ خوشخبری سن لو پھر. تمہارا یہ رویہ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں, تو یہ تمہارے لیے عذاب ہے جو درد دینے والا ہوگا. تو کبھی اللہ کی آیات کو سن کے ایسے نہ ہو جائیں گویا سنا ہی نہیں, کا لم یسمعہا, یعنی اس طرح ہے. اور اگر کوئی, استغفر اللہ ربی, صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ ڈیئر کرتے ہیں اس قسم کی باتیں کہنا, اگر کوئی قرآن پڑھنے والا سیکھنے والا بھی قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور وہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں جی میں جس طرح سمجھتی ہوں نا اسی طرح ہے, نہیں جی یہ تو میں اس طرح مانتی ہی نہیں, اور وہ ایسے بنا رہتا ہے جیسے کہ میں نے سنا ہی نہیں. آپ ایسے ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات کے بتاتے رہے ان کو نہیں سمجھ آنی, ایسا رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. سمعنا و اطعنا والا ہونا چاہیے, یہ سمعنا و عصینا والا انہیں نہیں ماننا, ہم فوراً جھک جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ مجھے نہیں سمجھ آئی لیکن میری عقل میں ہی خلل ہوگا, اللہ تیری بات حق ہے, تیری بات حکمتوں سے پورا ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنَ آیَاتِنَا شَيْئًا, اور وہ جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی چیز, اتخذها ہوزوا, تو اس کو بنا لیتا ہے مذاق, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس پروفیسر نے اس قدر مذاق اڑائے دودھ کی نہروں اور اس کے بارے میں کہ بس رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ اللہ کہیں آسمان گر نہ جائے اور زمین پھٹ نہ جائے, اتنی ڈیئرنگ باتیں کرنا, اس طرح کے مذاق اڑانا اللہ کی آیات کے بارے میں. کوئی لوگ حوروں کے بارے میں بناتے ہیں, کوئی مطلب اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں پھر بھی ایسے مذاق کرتے ہیں. جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی چیز, وہ پچھلے والے نے تو کیا کیا, سنی انسنی کر لی, یہ آگے بڑھ کے مذاق بھی بناتے ہیں. دیکھیں نا, ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو علم ہی نہیں ہوتا, جو جانتا ہی نہیں, جس کو سمجھ ہی نہیں, ایک وہ ہے جو جان بھی گیا ہے پھر مذاق اڑا رہا. ایسے لوگ جب آپ کو کہیں ملیں تو ان کو ضرور سمجھانا چاہیے, جواب دینا چاہیے. اگر جواب نہ دے سکیں تو اس مجلس میں مت بیٹھیں, اگر آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہے تو آپ بھی انہی میں سے ہوں گے. مثلا کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہے, کوئی ایسے کوئی اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, مثلا کسی کے حجاب کا, کسی کی داڑھی کا, کسی کی ان چیزوں کا, کسی کے دین کا, ایمان کا, اس طرح کی باتوں کا بھی مذاق اڑانا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا. کبھی لوگ جہنم کا مذاق شروع کر دیتے ہیں, اس کے لطیفے سنانے شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ مت بیٹھیں, کیونکہ ورنہ جو وہاں بیٹھا ہوگا وہ انہی میں شمار ہوگا. ایسی مجلسوں میں جانا بھی نہیں چاہیے جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوں گی. یہاں تو آپ اس صورت میں صرف جا سکتے ہیں کہ آپ دفاع کریں, ڈیفینڈ کریں, اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اٹھ جائیں وہاں سے, کیونکہ ان لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور ہیئر اینڈ دیئر آج کے وقت میں تو یہ باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہیں, کیونکہ لوگوں کے خاندانوں میں, لوگوں کے جاننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جو اللہ کی آیات کا انکار کریں, ان کا مذاق کریں, ان کے سامنے تکبر کریں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ میں تو ان کے مقابلے میں میری عقل ہے, تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو تکذیب آیات کے اوپر اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں, جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں فبشرہم بعذاب علیم, اولئک لہم عذاب مہین, ویل لکل افاق نسیم. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلے جائیں گے، یعنی جب وہ مریں گے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اور یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، صرف ایک صورت میں داخل ہو سکتے کہ جو جب جو جمل ہے، جو اونٹ ہے، وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی امپاسبل ہے، امپاسبل ہے ان کا جنت میں داخل ہونا. وہ اپنے آپ کو چاہے جو بھی کہتے رہے، وہ اپنے آپ کو پروفیسر کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل بندہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو قرآن اتنی دفعہ پڑھ کے دیکھا، ہم نے تو یہ اس میں فائنڈ، یعنی ابھی قرآن کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود مذاق اڑاتے ہیں. من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی جہنم ان کے پیچھے لگی بھی ہے. ان جہنم کانت مرصادا، یہ ہے نا تیسویں پارے میں، جہنم ان کی گھات میں ہے. جیسے شیر اپنے شکار کی گھات میں لگا ہوتا ہے نا، جو ہی شکار اس کی ریچ میں آتا ہے وہ کیسے اٹھ کے جیسے اڑتا ہوا جھپٹ لیتا ہے، اسی طرح جہنم ہے ان کی تاک میں. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں کام آئے گی ان کو جو انہوں نے کمایا کچھ بھی. جو انہوں نے یہاں پہ کمائیاں کی ہیں، بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہیں، بڑی بڑی جابز کر رہے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، بڑی سیلریز ہیں، بڑے گھر ہیں، عیش و آرام ہیں، ان میں سے کوئی چیز ان کو کام نہیں آئے گی. سوسائٹی میں تو یہ بڑے نام رکھتے ہیں جی، فلاں بندہ، او جی اس کو آپ کو نہیں پتا وہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے، اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. کتابیں پڑھ کے اگر یہ باتیں ہیں تو پھر کیا، کسی کو سنا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ تو کہانیاں ہی ہیں، اب کہاں سے آپ پروو کر سکتے ہیں کہ کوئی اصحاب کہف تھے. میں نے تو اتنا اسٹڈی کیا ان کی، باقاعدہ بہت بڑی لائبریری ہے اور اس میں بڑا وہ، یعنی ہر وقت ان کو اسٹڈی کرنے کا شوق تھا، تو وہ بہت، یعنی جس کو کہتے ہیں ہماری دنیاوی زبان میں، کہ بہت علم رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک تو عقل بھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھی یہ تو ساری ایسی کہانیاں ہیں، حضرت مریم کے اس طرح یہ پیدا ہو گئے بغیر باپ کے، دیکھیے یہ کہاں سے پروو آپ کر سکتے ہیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے نا کہانیاں قرآن کے اندر بتائی گئی ہیں، یعنی ایسی بنا بنا کے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے چیزوں کی. استغفر اللہ ربی، کہ کیا، یعنی کیا کہا جائے ایسے لوگوں کو، اور کہنے کو وہ بھی مسلمان ہی تھے. کئی اور چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، کئی آخرت کو ہی جھٹلاتے ہیں، کہتے نہیں بس یہ بھی، یعنی یہ اگر میں نے کسی اور کی زبانی سنا ہوتا تو میں سوچتی کہ نہیں یہ شاید غلط کہہ رہے ہیں، اگر میں نے خود نہ اپنے کانوں سے سنا ہوتا کہ کسی نے کہا کہ آخرت قیامت کچھ نہیں، اصل میں یہ یہیں پہ، یہ دنیا کے اندر ہی آپ کو یہ جو مطلب عیش آرام مل جاتے ہیں یہی جنت ہے، اور جو یہاں پہ آپ کو مصیبتیں مل جاتی ہیں یہی جہنم ہے، بس یہی ہے. وہ تو آپ کو اس لیے قرآن میں یہ جو سارا کچھ پتا کیوں ہے، یہ اس لیے تاکہ آپ زندگی میں سیدھے سیدھے چلیں، ایسے کچھ نہیں ہے وہاں پہ، یعنی یہ ایک مسلمان کی زبان ہے. اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے، قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہوں جو واضح ہیں اس کے بعد ان کو جھٹلائے جانا، کہیں عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، قبر کا کوئی عذاب ہی نہیں، قبر کا کوئی وہاں پہ ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ کوئی حساب کتاب کا سلسلہ ہو، کوئی انکار کر دیتے ہیں کہ اب کبھی، یہ تو صرف باتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تواتر کے ساتھ جو احادیث ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. تو ان کو ان کی کمائیاں کچھ کام نہیں دیں گی، ان کی جو بڑائیاں ہیں، جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے ہیں، جن چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، حق کو جھٹلائیں گے تو کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. اور کیا، اور کیا نہیں ان کے کام آئے گا، ولا اور نہ متخذو من دون اللہ اولیاء، جن کو بنایا انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء، وہ بھی کام نہیں آئیں گے، جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کے بڑے بڑے انہوں نے کانٹیکٹس بنائے ہوئے ہیں، جن کو یہ اپنا مددگار سمجھتے ہیں دنیا میں، وہ بھی کوئی مدد کو نہیں آئے گا. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. اب دیکھیں کتنی طرح کے عذاب آ گئے، دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہیں عذاب مہین، کہیں وعیل، کہیں عذاب علیم، کہیں عذاب عظیم،